درود بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سر پیٹی ہے فاطمہ زہرا، اٹھو اٹھو سبتین رو کے کہتے ہیں، نانا سبتین رو کے کہتے ہیں، نانا اٹھو کب سے پچھاڑے کھاتے ہیں، سبتین آپ کے سمجھاؤ ان کو اے میرے آقا، سمجھاؤ ان کو اے میرے ماتم، یہ کس کا ہوتا ہے اس شور و شین سے، دیکھو تو گھر میں حشر ہے، دیکھو تو گھر میں حشر ہے، بیٹی کی اب تو بات بھی سنتے نہیں ہے آپ، کب سے پکارتی ہوں میں بابا، کب سے پکارتی ہوں میں بابا، شانہ ہلا رہی ہوں میں، کب سے جواب دو بابا، اٹھو اٹھو میرے بابا، بابا اٹھو اٹھو میرے بابا، حلمی کفن میں کانپا تھا، لاشا رسول کا سر پیٹ کر جو کہتی تھی زہرا، سر پیٹ کر جو کہتی تھی زہرا، اٹھو اٹھو سر پیٹتی ہے فاطمہ. صلوات بر محمد محمد. اے مومنو یسرب میں عجب نوحاگری ہے، زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے، لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے، پیغمبر کونین چراغ سحری ہے، پیغمبر کونین چراغ سحر ہے، ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر النساء سے، محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے، محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیندار، اب اعظم فردوس ہے وہ خاص غفار، مکے میں مدینے میں تباہی کے ہیں آثار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار، فاخے کیے غمگین رہ دنیا کے سفر میں، آخر سفر مرگ کیا مائے سفر، آخر سفر مرگ کیا مائے سفر میں، ایک کافرانے گوشت میں تھا زہر کھلایا، اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا، مولا کو سر بستر آزار گرایا، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم، حصے میں حسن کے وہی زہر ستم آیا، کمزور کیا تپنے رسول عربی کو طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو ہے آخری اس وقت میرا آواز و نصیحت اب ممبر و محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت آنا تھا من اللہ الا اللہ سے رحلت اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت تم غم میں میرے نہ لو فریاد کرو گے امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے دو چیز میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہبان یہ دونوں بزرگی و فضیلت میں ایک یہ دونوں بزرگی و فضیلت میں ایک قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیغمبر کی ہدایت اور آل پیغمبر کی ہدایت گر بات میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار مرخط سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار یہ چار بزرگ آل پیغمبر ہے خبردار زہرا و حسین و حسن و حیدر زہرا و حسین و حسن و حیدر کر واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے یارو یہی تبلیغ رسالت کا صلہ ہے فارغ جو ہوا سے وہ عاشق داور پھر گھر میں گئے اور گرے فرش اجل پر اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر بس خبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے پیا بس خبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے حیرانوں پریشانوں دل افسدہ تھی زہرا بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ تھی زہرا بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ تھی زہرا مد مختار تھے جب ہوش میں آتے زہرا کو بس دیاس کلیجے سے لگاتے گئے پیار سے یہ دونوں نواسوں کو سناتے میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے وہ کہتے تھے کہ کیا خاک تمنا غذا ہو اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو ایک آہ کی رونے لگے اور غش ہوئے مولا دروازے سے ناگا صدا یہ ہوئی پیدا وہ اذن حضور اے حرم سید والا جا کر کا زہرانے کے بے ہوش ہے بابا جا کر کا زہرانے کے بے ہوش ہے بابا پھر آئی ندا پھر وہی فرما گئی زہرا پر تیسری آواز میں تر رہا گئی زہرا پر تیسری آواز میں تر رہا گئی زہرا فرصت جو ہوئی غص سے تو حضرت نے بھی پوچھا زہرا نے کہا ایک عرب آیا ہے تنہا، وہ مانگتا ہے اذن حضور، اے میرے بابا کتنا ہی کیا عذر نہیں اس کو پس، کتنا ہی کیا عذر نہیں اس کو پس. حضرت نے کہا یہ ملک الموت ہے زہرا، ہنگامے رزق کا فوت ہے زہرا، ہنگامے رزق کا فوت ہے زہرا. یہ اذن کسی سے بھی نہیں مانگتا واللہ، پر ہاں میرے دروازے کے رتبے سے آگا. اللہ رہے زو شرف سید زی جان، بے حکم نہ گھر میں ملک الموت کو تھیرا، بے حکم نہ گھر میں ملک الموت کو تھیرا. پر کربو بلا میں یہی گھر تھا یہی در تھا، کفار کام بوتا تیج کا گزر تھا، کفار کام بوتا تیج کا گزر تھا. سلوات
مومنین، آج مجلس کے اختتام پر تابوت برآمد ہوگا جناب رسول خدا علیہ السلام کا، اور آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم شمس الحسن والشرف الحسن، ام لیلہ بی بی بنت حسین عسکری، وحید الحسن ول محمد ولی، شرف الحسن ولد نجیب الحسن، خدیجہ بیگم اور میر جعفر حسین ولد میر رضا علی، اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. درود بھیجے محمد والے محمد پر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على افضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الاتقياء والاسفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلاة محمد على محمد.
اللهم صل على محمد.
دعائے صحت کی درخواست گئی ہے نیاز فاطمہ کے لیے، تمام جملہ مومن مومنات جو مریض ہیں سب کی شفا کاملہ کے لیے، اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، اور تمام عالم اسلام کی جو اس وقت پریشانی ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے مل کے پانچ مرتبہ مل کے مجھے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ صلوات اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے۔ وعجل فرجہم، شب شہادت جنابی ختم مرتبت یہ وہ کہہ رہے جی کہ دن گزرا ہے 28 کو، ہمارے ہر 14 معصومین میں سے کہہ لیں کہ ایک معصوم کی اگر ولادت کسی اور کے ساتھ ہے تو شہادت مستقل ایک دن ہے ان کا، اور اگر ولادت کسی اور کے ساتھ ہے تو شہادت کا دن الگ ہے، تاکہ ایک دن ان سے مخصوص ہو۔ جملے پہ توجہ کیجیے گا، تو اگر ولادت کا دن کسی کے ساتھ ہے تو شہادت الگ ہے، شہادت کسی کے ساتھ ہے تو ولادت الگ ہے، لیکن ختم مرتبت کی ولادت بھی چھٹے امام کے ساتھ ہے اور شہادت بھی دوسرے امام کے ساتھ ہے، یعنی دونوں ان کے جو دن ہیں ولادت شہادت کا وہ دونوں کسی نہ کسی ان کے آل میں سے کسی کے ساتھ ہیں، یعنی پیغمبر یہ بھی خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ان کی آل سے کہیں بھی جدا کیا جائے۔ خدا کسی بھی حالت میں پیغمبر کو ان کی آل سے جدا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، ہر جگہ پہ ساتھ ہیں، درود کے اندر بھی ساتھ ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ پیغمبر کا ذکر ہوگا ان کی آل کا فوراً ساتھ میں ان کے ذکر ہے، تو کبھی بھی آل محمد ان سے جدا نہیں ہیں۔ تو اور ہم بھی جب درود بھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے، توجہ ہے، دونوں میں معنی کے لحاظ سے فرق نہیں ہے کہ درود و سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ محمد اور ان کی آل میں کسی الا بلا کے قائل نہیں ہیں۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کے کسی فاصلے کے کسی بھی طرح کے کسی بھی چیز کی ہم قائل نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بلا فصل ہیں ان کی آل ان سے اور متصل ہے، ان کو کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا پیغمبر کی آل کو ان سے۔ آئیں ذرا میں آج کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ختم مرتبہ سے متعلق، ان کے جسم سے متعلق، پیغمبر کے جسم سے متعلق علماء نے 24 معجزات کا ذکر کیا۔ ویسے تو پیغمبر نے جو اہل سنت نے لکھے 500 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں جو انہوں نے ثبت کیے، جس میں چاند کے ٹکڑے کرنا ہے اور بے انتہا معجزات ہیں سنگریزے ہاتھ پہ لینا۔ تو اب یہ جو پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں، قرآن زندہ معجزہ ہے، وہ معجزات جو دکھائے ہیں وہ الگ، خود ان کے جسم مبارک کے اندر 24 معجزات ہیں جسم کے اندر۔ آج میں اگر انہیں کو پیش کر سکوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں مجلس ہو جائے گی، اگر میں پورے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو جناب ختمی مرتبت کا مقام ہے خاص، اور ان کی جناب ختم مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے جناب ابو طالب کے اپنے چچا کے ساتھ، اور ان کی اس تجارت سے ایک شہرت بنی، اور سب کے سب کہنے لگے کہ جس تجارت میں یہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس میں خود بخود برکت ہونے لگتی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، جس تجارت میں حصہ لیتے تھے وہ خود بخود اس میں برکت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں جو بی بی سب سے زیادہ تجارت میں مشہور تھیں پورے عرب کے اندر، وہ تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کو لوگ ملیکۃ العرب کہا کرتے تھے۔ ملکہ نہیں تھی، حکمران نہیں تھی، حکمران نہ ہوتے ہوئے لوگ آپ کو ملیکت العرب کہا کرتے ہیں. ملیکت العرب یعنی کیونکہ اپنے دولت کی وجہ سے کہ اتنی تجارت تھی ان کی, بے انتہا ملازمین تھے, بے انتہا آپ کے خادمین تھے, بے انتہا آپ کے گھر میں خادمہ تھی, اور آپ کی پاک دامنی کا اتنا مرتبہ تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کا رشتہ مانگ لے. میں ایک جملہ بہت بڑا یہاں پہ کہہ گیا ہوں, بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں حضرات. تو جناب خدیجہ الکبریٰ بے انتہا ان کی شہرت تھی, جناب ختم مرتبت تجارت کے لیے بے انتہا اپنے چچا کے ساتھ سفر کرتے رہے, شام بھی گئے. جب وہاں سے واپس آئے نا 18 برس کے سن میں, تو اب ایک آپ منجھے ہوئے تاجر مانے جانے لگے, اور لوگوں نے آپ سے متعلق یہ عام طور سے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جس تجارت میں چلے جاتے ہیں اس کو خود بخود ترقی دے دیتے ہیں, ان کا جانا ہی ترقی کا سبب بنتا ہے. اور جب آپ نے بعد میں اعلان رسالت کیا نا, تو کہا کہ جتنے میرے ماننے والے ہیں جب تجارت میں جانا چاہیں تو ان کے لیے 3 شرائط رکھ رہا ہوں, اپنے سارے کے سارے جتنے بھی بزنس میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 شرائط ہیں پیغمبر کی طرف سے. آپ نے کہا کہ 3 کام ضرور سیکھنا, when you want to go into business you must learn 3 things according to the holy prophet. آپ نے کہا 3 کام ضرور سیکھنا, کہا ایک پڑھنا لکھنا ضرور سیکھنا, تجارت کے لیے پہلی شرط ہے پڑھنا لکھنا ضرور آتا ہو. کسی مسلمان نے کسی صحابی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا یا رسول خدا کسی صحابی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا یا رسول خدا ہمارے پہ ہی کیوں ساری مشکلات ہیں, ہم سارے ان پڑھ کیوں پڑھنا سیکھیں, ہم ہی کیوں پڑھنا سیکھیں لکھنا سیکھیں. یہ آپ نے شرط ہمارے لیے رکھ دیا کہ پڑھنا لکھنا ضرور جانتا ہو, جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا وہ تجارت میں نہیں جا, بزنس میں نہیں جا سکتا جب تک لکھنا پڑھنا نہ سیکھ لے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا آپ پوری زندگی تجارت کرتے رہے, خود تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے تو ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ مانتے تھے کہ پیغمبر اسلام لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. تو جب جناب ختم مرتبہ کا پہلی شرط یہ ہے بزنس کے لیے تجارت کے لیے پہلی شرط یہ کہ لکھنا پڑھنا آتا ہو. دوسری شرط کیا ہے, رائٹنگ اینڈ ریڈنگ کے علاوہ کیا دوسری شرط ہے, کہا کہ التفقہ ثم المتجر ثم المتجر, کہا کہ پہلے فقہ کا علم ضرور سیکھے, فقہ ضرور سیکھے, اور تیسرے اکاؤنٹس ضرور رکھے, حساب کتاب ضرور رکھے تاکہ خمس و زکات کا حساب کر سکے. پتہ نہیں میں سمجھا پایا حضرات, یہ 20ویں صدی اور 19ویں صدی جب آئے گی تب جا کے لوگ دریافت کریں گے کہ اکاؤنٹس نامی ایک حساب کتاب کا کوئی اکاؤنٹس نامی سلسلہ ہے جس کے بغیر تجارت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. بہت ضروری ہے تجارت کے لیے, بے انتہا ضروری ہے کہ اکاؤنٹس آتے ہوں. کہا جناب ختم مرتبہ اس وقت تصور دے رہے ہیں اکاؤنٹس کا جب کوئی اکاؤنٹس جانتا ہی نہیں ہے, توجہ ہے نا مجمع کی میرے سے. تو بہرحال اب جناب ختم مرتبہ کی شہرت ہو چکی تھی کہ آپ پورے مکے میں پورے خلیج کے پورے اس احاطے کے اندر حجاز کے اندر جناب ختم مرتبہ کی شہرت تھی اپنی تجارت کی وجہ سے. جب تجارت کی شہرت سنی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو ان کا منشی تھا میسرا, اس سے آپ نے کہا کہا کہ میری طرف سے دعوت دو ختم مرتبہ کو, توجہ رکھیے گا, کہ میری طرف سے دعوت دو. دعوت دینے سے جب بلایا جاتا ہے تو پھر اس کو احترام دیا جا رہا ہے جس کو انسان دعوت دیتا ہے. دیکھیں تاکہ مورخ کو یہ نہ لکھے کہ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی طرف رجوع کیا تھا کیونکہ وہ ملکہ العرب تھی, بی بی نے دعوت دے کے پیغمبر اسلام کا مرتبہ بتایا, آپ نے دعوت دی, آپ نے دعوت دینے کے بعد جناب ختم مرتبہ کا مرتبہ بتایا کہ دیکھو ان کا مقام یہ ہے کہ میں دعوت دے رہی ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے, آج بھی آپ کسی کے احترام تعظیم کرتے ہیں تو اس کو دعوت دیتے ہیں, تو جناب خدیجہ نے دعوت دے کے یہ بتایا کہ دیکھو میں نے دعوت دی ہے. کوئی یہ نہ لکھے کہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ ملکۃ العرب ہیں, یہ رشتے کے لیے کہوں یا کسی بھی کام کی طرف اگر میں رجوع کروں گا تو لوگ کہیں گے پیسے کی وجہ سے گیا تھا. کوئی اورینٹلسٹ, کوئی مستشرق, کوئی بھی آدمی جو ویسٹرن ایک نان مسلم جب دیکھے گا وہ عصمت کو نہیں مانتا, وہ معصوم نہیں مانتا, تو فوراً شبہ میں آ سکتا ہے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ دیکھو میں نے شروع سنی ہے, میں دعوت دے کے سمجھانا چاہتی ہوں, ان کا تمایل نہیں تھا, میں تعظیم کرتی تھی. توجہ کی نا آپ نے, تو جناب خدیجہ نے دعوت کی, کہا میں سارا میری طرف سے دعوت دو, جناب ختمی مرتبہ کو دعوت کی گئی, جناب ختمی مرتبہ کی تشریف لے کے آئے. کہا کہ جی فرمائی کیا بات ہے, آپ لوگوں نے کیوں میری دعوت کی ہے؟ تو کہا کہ ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں, جناب خدیجہ نے فرمایا میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میرا مال تجارت آپ شام لے جائیے. اب آپ ملکہ تو لہرہ پہ بہت زیادہ دولت ہے. کہا تو مال تجارت بہت زیادہ ہوگا, آپ اپنی شرائط بتائیے, آپ کی شرائط کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں میں نہیں لے جاتا ہوں. ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی ہے, پیغمبر 24 برس کے ہیں, حرام و حلال کا تصور بعد میں دیں گے کہ کن کن چیزوں کا بیچنا حرام ہے. آپ پہلے ہی سے اپنی شرائط رکھ کے بتا رہے ہیں. کہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں, شریعت بعد میں آئے گی, میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری شریعت کیا آنے والی ہے. کہ یہ میری شرائط ہے. آپ نے اپنے فوراً شرائط بتائیں, کہ یہ میری شرائط ہے, میں یہ چیزیں نہیں تجارت میں لے جاتا ہوں. یہ کہا آپ کی اس تمام شرائط ہمیں قبول ہے, جو آپ کہیں گے ویسی تجارت. کہا کہ اور اتنی پرسنٹیج میری ہوگی. اس زمانے میں جو لے کے جاتا تھا ہمارا سیال, اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی تھی. آپ نے جناب ختمی مرتبت نے اپنا خود باقاعدہ تصور پیش کیا کہ اتنے فیصد جو منافع ہوگا, مثال کے طور پہ اتنا منافع ہوگا اس کا, یہ پرسنٹیج میرا ہوگا. کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی قبول ہے. کہا کہ آپ جیسا کہیں گے ہمیں ساری شرائط قبول ہے. پیغمبر اسلام نے کہا اس کے علاوہ میری اور کوئی شرائط نہیں. کہا کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھیے گا. کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ابھی عقد نہیں ہوا ہے. آپ نہیں چاہتے کسی کے ذہن میں کوئی شبہ آئے. جو عصمت کا پیکر ہو وہ کبھی ذہن کے اندر شبہ نہیں آنے دینا چاہتا کہ پیغمبر اسلام یہاں پہ رشتے کے لیے مائل ہیں کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں میں فوق الشبہات ہوں. یہ مشرکین ہیں جتنے بھی مکے کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن میں کیونکہ جانتا ہوں میں معصوم ہوں, میرے تقاضے اور ہیں, مکے والوں کے تقاضے اور ہیں. عصمت کبریٰ کا مالک ایسا ہوتا ہے. حضرت جناب ختمی مرتبت فوراً چلے گئے. جناب خدیجہ نے میسرہ اپنے منشی سے, وہ جو خادم تھا بی بی کا نوکر تھا, کہا میسرہ صرف میری ایک شرط یاد رکھو, یہ آدمی جس کو میں نے اپنا مال تجارت دے دیا ہے, اگر یہ کہے رک جاؤ تو تم رک جانا, یہ کہے چل دو تو چل دینا, یہ کہے رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے, یہ کہے دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہو تم کہنا دن ہے, یہ میرا مال تجارت نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا, یہ منافع میں بیچے منافع میں بیچ دینا. حضرات بی بی اس وقت جناب ختمی مرتبت کی اطاعت سکھا رہی ہیں جب ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہوا. اس وقت پیغمبر اسلام کی اطاعت سے کھا رہی ہیں جب ابھی آیتیں نازل ہی نہیں ہوئی ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہ آیت بعد میں نازل ہوگی, خدیجہ ابھی سے تابع ہے. حضرت لوگ آیتوں کے انتظار کریں کہ آیتیں نازل ہوں, ہم اطاعت کریں. جناب خدیجہ دوسروں کو اطاعت سکھا رہی ہیں. کہا میسرہ یہ نفع میں بیچے, مال کو نفع میں بیچ دینا, نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا. کہا بس میسرہ ایک کام کرنا, میں نے تو کہہ دیا نا کہ اطاعت کرنا. اب وہ جناب میسرہ جو بھی تھے, میسرہ تو ایک خادم تھے نا, نوکر ایک آدمی کیا ہوتا ہے, منشی خدمت میں ہے, تو بی بی نے جو حکم دے دیا اسی پہ عمل کرنا. جس طرح بی بی آپ کا مال تجارت ہے نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دیں گے, ہمیں کیا, مال تجارت تو آپ کا ہے. تو آپ نے کہا جو میں حکم دوں ویسا کرنا. کہا بی بی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, میں تو خادم ہوں, جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا. آپ کی طرف سے اور حکم کیا ہے؟ بی بی نے کہا بس ایک کام کرنا, جو دیکھو اس آدمی میں, اس میں جو کچھ دیکھو, یعنی بی بی ابھی سے توقع رکھ رہی ہیں کہ اس کا وجود مظہر العجائب ہے. یہ عام آدمی نہیں ہے. کہا میں سر جو کچھ دیکھو, اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا 24 معجزات جسم مبارک میں ہیں, میں وہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے پوری تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو کہا میں سر جو تم دیکھنا نا کہ کیا کچھ کرتے ہیں, کہاں چلتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, ان کا آرام کرنا, ان کا چلنا, ہر چیز کو صرف آبزرو کرنا, منو انا کے مجھے بیان کر دینا تم نے کیا دیکھا ہے, ان کا وجود مقدس کیسا ہے. بی بی انتظار میں تھی. کہا کہ یہ جو نبی آخر زمان کی علامات ہیں ساری ان میں پائی جاتی ہیں. چہرے پہ وہی ہیبت و جلال ہے, ماتھے پہ وہی نور ہے, مہر ختم نبوت نہیں دیکھا تھا کچھ نہیں. بی بی نے کہا کہ نہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے. کہ جن کی بشارتیں اب تک سب انبیاء دیتے رہے ہیں اور میں خواب میں دیکھتی رہی ہوں کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، کہ یہ وہی لگتے ہیں؟ تو کہا میسرہ اب تم جو کچھ دیکھو گے مجھے من ان بیان کر دو گے. میسرہ نے کہا بی بی جیسا آپ کہیں گی. اب گئے، مورخین نے یہ لکھا کہا کہ جناب خدیجہ کو کبھی بھی تجارت میں اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا. بی بی کو زندگی میں اتنا منافع نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر السلام کی جو ایک تجارت کا اثر تھا، رحمت علی العالمین تھے. تو اب جب تجارت میں گئے واپس آئے، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو سارا مال تجارت آپ رکھ لیجئے. جناب خدیجہ نے کہا چاہیں تو جتنا منافع ہوا ہے نا سب آپ رکھ لیجئے، کیونکہ منافع آپ کی وجہ سے ہوا. کہا نہیں، جو میں نے پہلے شرط رکھی تھی جو پرسنٹیج لوں گا میں بس وہی رکھوں گا، باقی سب آپ کا ہے. کہا میں خود اپنی خوشی سے پیش کر رہی ہوں، جو آپ چاہیں جتنا بھی منافع ہے سب آپ رکھ لیجئے. کہا نہیں، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، کہنا میری امانت کی علامت تھا، کرنا میری صداقت کی علامت. بات واضح ہو رہی ہے نا لوگوں کے؟ یہ جناب ختم مرتبت کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سب کے لیے واضح کر رہی ہیں کہ پہچان لو، ابھی 24 برس کے ہیں، کوئی اعلان نہیں کیا. لوگ ابھی 16 برس اور انتظار کریں گے کہ یہ اعلان رسالت کریں، پھر معرفت حاصل ہو. جناب خدیجہ الکبریٰ دوسروں کو تعارف کروا رہے ہیں. یہ جناب ختم مرتبت کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہیں. ان کا مقام کیا؟ یہ سید الانبیاء ہیں. اب جناب خدیجہ الکبریٰ نے تعارف کروانا شروع کیا. حضرات اب آئے، جناب خدیجہ نے سوال کیا اور سوال میں یہی کہا، کہا میسرہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا بی بی اس آدمی کو ہم نے متحیر العقول پایا ہے. جو آدمی دیکھتا ہے وہ بغیر متاثر ہوئے رہ ہی نہیں سکتا. کہا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی، جتنا بھی لمبا چوڑا آدمی ہو، جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ہے. بہت پریشانوں کے سن رہے ہیں، سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ہے. کہا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. کہا کہ ان کا وجود ایسا ہے سر سے لے کے گردن تک. اب حضرات جناب پیغمبر اسلام کا قد مناسب تھا، لمبا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ. اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو، اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا کتنا وجود تھا، اونٹ کو بغیر بٹھائے اونٹ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. ماں صاحب ایسے بھی تھے، قد اتنے اتنے لمبے تھے ان کے، بغیر اونٹ کو بٹھائے، اونٹ گھوڑا نہیں، پتہ نہیں. جبکہ پیغمبر صاحب سے متعلق ملتا کہ آپ دیکھنے میں کوئی ایسے ماذا اللہ بل ہر طرح سے پتہ چلتا تھا کہ متوازن، مناسب اور جیسا ہونا چاہیے خاتم النبیین کو، اور بے انتہا خوبصورت تھے، بے انتہا آپ کا وجود متاثر کن تھا. تو لیکن پھر بھی کہا کہ لیکن چاہے بلند قامت سے بلند قامت آدمی آئے، ان سے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ہے، ان کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالق کوئی منظور نہیں ہے کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. حضرات اب اگر جناب ختم مرتبت فتح مکہ کے وقت کسی کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہیں، اس کا مطلب ہے خالق نے کہا ہے نا کہ ان کو بلا کے اپنے کاندھوں کے اوپر کھڑا کر لو. اگر پیغمبر کو اللہ نے نہ کہا ہوتا تو کبھی پیغمبر اسلام نہ کہتے. تو یہ جناب ختم مرتبت اپنے کسی بھائی کو اگر کہہ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں، توجہ ہے نا مجھ میں کہ میرے ساتھ. کہا میسرہ تم نے اور کیا دیکھا؟ 24 معجزات ہیں جناب ختم مرتبت کے وجود میں، جسم میں معجزات ہیں. کہا میسرہ اور تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے یہ گزرتے ہیں ان کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہا کرتا ہے، ایک بادل رہا کرتا ہے. خالق کو یہ منظور نہیں ہے کہ ان کے سائے پہ بھی، ان کے سائے پہ بھی کسی کا پاؤں آ جائے. کہا ان کے سر پہ ایک ابر رہا کرتا. حضرات وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے، اگر ان کے سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہنے لگے، میں مثال کے طور پر اپنی مثال دیتا ہوں، میں لندن میں چلوں تو ایک سر پہ ابر ہے، ٹورنٹو آؤں تو سر پہ ابر ہے، اسکارپرو جاؤں، جہاں جاؤں ہر جگہ پہ ایک ایک ابر. مجھے آپ کا نہیں پتا، میں خود پریشان ہو جاؤں گا کیا چیز ہے، میرے پیچھے کیوں پڑ گیا یہ. حضرات جناب ختم مرتبہ نے کبھی نہیں کہا یہ کیا چیز ہے، کبھی تعجب نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کیا. آپ کا تعجب نہ کرنا، سوال نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جانتے تھے میرا مقام کیا. میں نے کہا میں 24 معجزات پیش کرنے ہیں، تو میں 2 معجزات پیش کیے ہیں، اگر آپ لوگ چلتے رہیں گے تھوڑی سی تو. حضرات یہ جناب وہ کہہ رہے کل چھٹی ہے، 2 شبے دار یعنی بہرحال اس کے بعد بھی مجالس وغیرہ پروگرام ہیں، میں پیش کروں گا. حضرات کچھ فضائل پیش کریں جناب ختم مرتبت کے، کہ مقام ان کا، عظمت ان کی واضح ہو، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے زبان سے واضح ہو. حق الیقین میں موجود ہیں 24 معجزات، بحار الانوار کے اندر ہیں، اصول میں، اصول کافی وغیرہ میں، اور بہت سی کتابوں کے اندر ہیں. میں نے کہا سر نے 3 شاہد پیش کر دی ہیں، اور بہت سی کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، احادیث کی کتابوں میں جہاں پیغمبر کے جسم کے معجزات ہیں وہاں پہ پیش کیا گیا. تو کہا پیغمبر کے جسم میں یہ معجزات تھے. کہا کہ میسرہ تم نے اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ناخون اور بال نہیں بڑھتے ہیں. کہا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ناخنوں کاٹے اتنے، کئی مہینے ہم ساتھ رہے، 2-3 مہینے جو ساتھ رہے سفر میں گئے، اس زمانے میں شام گئے واپس آئے، حضرت پیغمبر نے کبھی ناخن نہیں کاٹے. کہا کہ خالق نہیں چاہتا کہ ان کے بال کٹیں اور پھر اس کے بعد گرا دیے جائیں، پھینک دیے جائیں. فتح مکہ جناب ختم مرتبت نے حجت الوداع کے موقع پہ واحد پہلا مرحلہ تھا جہاں پہ اپنے سر مبارک کے، جب اپنے منہ مبارک کو جب اپنا سر منڈوایا تھا تو منہ مبارک پہلی مرتبہ سر منڈوایا تھا حج پہ، تو اس وقت سارے صحابہ نے تبرکن جناب ختم مرتبت کے منہ مبارک کو، آپ کے جو بال تھے منہ مبارک کو، آپس میں تبرکن تقسیم کر لیا تھا کہ جب بھی دعا مانگنا پیغمبر کا بال ہاتھ میں ہو تو دعا قبول ضرور ہوگی. تو وہ افراد جو تبرک کے منکر ہیں ان سے ایک مرتبہ کہہ دی گا تبرک کے منکرو، صحابہ تبرک کو مانتے تھے. ناخن اور بال وغیرہ نہیں. کہا میسرہ اور تم نے کیا دیکھا؟ اب جناب خدیجہ بار بار پوچھ رہے میسرہ اور کیا دیکھا، اور کیا دیکھا. بی بی خود سے اظہار فرما رہی ہیں کہ مجھے پیغمبر کے فضائل سننے کا شوق ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ محمد و آل محمد کے فضائل سننا جناب خدیجہ کی سنت ہے. یہ آپ خود سے شوق کریں. میسرہ تم نے اور کیا دیکھا ان کے وجود میں؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ بعض مقامات کے اوپر مکھیاں بہت زیادہ تھیں، مچھر بہت زیادہ تھے، لیکن ان کو کبھی مکھیاں مچھر تنگ نہیں کرتے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا. تو اب سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بعض اوقات یہ مکھیاں مچھر بے انتہا تنگ کرتی، لیکن پیغمبر السلام کے جسم پہ نہیں جاتے تھے، ان کے چاروں طرف ایک احاطہ تھا، ایک احاس. خود پیغمبر سے سوال کیا یار، صحابہ نے جب سوال کیا مدینہ جب پیغمبر چلے گئے نا، کہا یا رسول خدا یہ آپ پہ مکھیاں کیوں نہیں بیٹھتی ہیں؟ کہا میرے چاروں طرف ایک حصار ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ایک حصار رکھا ہوا ہے، ان کو قریب نہیں آنے دیتے. کہا کہ کبھی بھی مجھے اذیت نہیں دیتی ہیں. کہا کہ کبھی بھی وہ چیز جو اذیت کا سبب بنے وہ میرے قریب نہیں آتی ہے. حضرات یہ جانور حشرات الارض جانتے تھے اذیت نہیں دینی، انسان اذیت دیتے اور ہے. اس کا مطلب ہے ان سے بدتر ہے نا کہ جو پیغمبر کو اذیت ہے. بات واضح ہو رہی ہے لوگوں کے لیے؟ تو کہا کہ بی بی ان کو کبھی یہ مچھر وغیرہ تنگ نہیں کرتے تھے. کہا میسرہ اور حضرات اگر سننا چاہ رہے ہوں تو میں پیش کروں. کہا میسرہ اور تم نے کیا دیکھا پیغمبر کے وجود کے ساتھ؟ ابھی میں پیغمبر کہہ رہا ہوں، بار بار کہتی تھی کہ جناب ختم مرتبت کے جو القاب سے پکارتے تھے. کہا میسرہ اور کیا دیکھا ان کے ساتھ تم نے؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ جس مقام سے گزرتے تھے 1-2 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، خوشبو سونگ کے لوگ بتا دیتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں گے. حضرات اب حدیث کی ساق کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب دونوں امام حسن حسین گھر میں آ رہے ہیں تو فوراً جناب خاتون جنت سے یہی فرما رہے ہیں انی اشمو عندہ کے رائحتن طیبتن کہ انہا رائحت جدی رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. یہ پیغمبر اسلام ہیں. تو کہا ان کے جسم سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی اور کا، یہ پرفیوم نہیں ہے، یہ عطر نہیں ہے، انہی کے وجود سے آتی ہے. اسی لیے تو میں حسن سے کہہ رہا کہ جیسی جناب ختم جیسے نانا کے جسم سے آتی ہے ویسی آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے. کہ ہاں وہ وہاں پہ چادر کے نیچے ہیں. حضرت ہم نے دیکھا ہے بچے مختلف چیزوں سے نانا کو دادا کو پہچانتے ہیں. یہ حسن حسین ہے جو نانا کی خوشبو سے نانا کو پہچانتے کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے یہاں سے، جسم سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی. تو کہا کہ جناب ختم مرتبت کے ان کے جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ خوشبو سے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہیں. کہا میسرہ اور تم نے کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کی عادت ہے ہمیشہ کالی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں. کالے رنگ سے جو نفرت کرنے والے ہیں نا, جس کو بدعت سمجھتے ہیں, اور پیغمبر کے ناطے جب بھی پڑھیں گے کہ اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پتہ نہیں بات ہے یا نہیں. تو پیغمبر ہمیشہ کالے رنگ کی آبا لیا کرتے تھے ہمیشہ, اسی لیے ہمارے یہاں ویسے تو غم کی علامت, کالا رنگ ہمارے غم کی علامت ہے, یعنی محرم غم کے علاوہ, محرم سفر ہے, اس کے علاوہ شہادتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی, اس کے علاوہ کالا رنگ ہمارے یہاں مکروہ ہے. اس کے علاوہ مکروہ, کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے, یعنی نہ پہن حرام نہیں ہے, لیکن چار چیزیں پورے سال پہنتے رہیے مکروہ نہیں ہے. کالا امامہ, کالے رنگ کی ابا, کیونکہ پیغمبر ہمیشہ کالی ابا لیا کرتے تھے, کالے موزے اور کالا رومال, لے کہ یہ ہمیشہ استعمال کرتے رہو, کبھی بھی مکروہ پورے سال مکرو نہیں ہے, لیکن کالے جوتے بہرحال اور کالے رنگ کے قمیض وغیرہ, کہا کہ غم کی علامت ہے, اور دنوں میں مت پہنو, غم میں پہنو, غم میں پہنو گے تو وہی مکرو نہیں ہے, اسی کا ثواب ہے. تو کہا پیغمبر صاحب کالے رنگ کی ابا لیا کرتے, کہا یہ ہمیشہ کالے رنگ کی ابا لیتے ہیں اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ کے سوتے ہیں ہمیشہ, کہا پورا جسم ڈھانپ لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ سو رہے ہوتے تھے تو ہم دیکھ کے بتا دیتے یہ محمد سو رہے ہیں. جناب خدر نے سوال کیا, کہا کیسے میں سارا پہچانتے تھے تم لوگ؟ کبھی بھی جب سب لوگ خیمے لگاتے تھے, پرانا زمانہ تھا نا سفر کرتے, خیمے لگتے تھے, ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں اس زمانے میں, جو خیمے لگتے تھے اپنا اپنا سب لوگ زمین پہ بچھا لیا کرتے تھے ایک بستر, اور سب لوگ اپنی اپنی ابائیں لیا کرتے تھے, یا کمبل جو بھی لیتے تھے سفر جیسی ضرورت ہے, چادر. کہا یہ کالے رنگ کی چادر, کالے رنگ کی ابا لیا کرتے تھے, لیکن تب سب کے سب آدمی دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. کہا کیسے؟ کبھی بھی ان کے جسم سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, کہ کالے رنگ کی ابا سے بھی چھن چھن کے باہر آتا رہتا ہے, ان کے جسم سے ایسا نور نکلتا ہے کہ دیکھ کے بتاتے ہیں, نور بتاتا ہے, نور بتاتا ہے کہ یہ محمد سو رہے ہیں. اگر پیغمبر اسلام کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو سلائیں گے. ان کے جسم سے ایک نور چھن چھن کے نکلتا ہے, تو اس نور کے نکلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول خدا ہے. حضرت وہ جو شب ہجرت وہاں پہ چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے نا, وہ اپنے نہیں تھے, پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں, وہ اپنے نہیں تھے, وہ کفار مشرکین تھے, وہ کوئی رسول خدا کے ماننے والے نہیں تھے کہ کہیں کہ ہاں یہ وہی پیغمبر سو رہے ہیں. اب شب ہجرت پیغمبر اسلام کے بستر پہ کوئی ایسے ہی سوئے نا جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہو جیسے پیغمبر کے جسم سے. وہ جو کفار مشرقین دیکھ رہے تھے, وہ مشرقین دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, تو 19-20 کا فرق نہیں تھا نور میں, بھائی وولٹیج کا فرق نہیں تھا, کمی شدت کے اندر کوئی فرق نہیں تھا, وہ سب کے سب بار بار دیکھتے تھے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, جیسے چادر چھینی نا نیزے مارنے کے لیے کہا رک جاؤ یہ محمد نہیں علی ہے. تو حضرات ویسا ہی نور پیغمبر اسلام کے جسم سے جیسا علی مرتضیٰ, ویسا علی مرتضیٰ جیسا پیغمبر کے جسم سے, کہ پیغمبر جانتے کسی اپنے بستر پہ سلانا, کسی اور کو سلائیں گے تو فوراً پکڑا جائے گا, توجہ ہے نا لوگوں کے. تو جناب ختمی مرتبت بھی جانتے تھے کسی اپنے بستر پہ سلانا ہے, برائے جناب ختمی مرتبت اور جناب امیر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں گے. حمد اللہ واجل فرج. حضرت سے پہلے کہ میں اس کو تکمیل کروں گا اور بات کو پھر میں چند جملے آپ کے سامنے مصاحب کے پیش کروں گا, تابوت کے لیے انتظامیہ نے اہتمام کیا, تھوڑے سے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, آپ لوگ اس میں حصہ لیجئے گا. حضرت جناب ختمی مرتبت ایک ایسے وجود مقدس کا نام ہے, ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی عذاب نہیں نازل کرے گا کہ اگر پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. گرم گرم پانی بیٹا, گرم Oh. وعجل فرجا. پھر بھی بواز بلند صلوات. تو توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ. یہ جناب ختمی مرتبت کے وجود مقدس کے ان کے جسم مبارک کے معجزات ہیں جو جناب خدیجہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو میسرا پیش کر رہے ہیں. اور وہ بہرحال جب معجزات کو پیش کر رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جناب ختمی مرتبت کے جسم کے معجزات ہیں. کہا کہ میسرا اور کیا دیکھا حضرت, مجھے یاد نہیں لگا کتنے میں معجزات پیش کرتا ہوں, میں گننے رہا تھا, اس کے بعد پھر میں نے ایک دو تیسرے سے مجھے ترتیب نہیں. توجہ ہے مجمع کی. میسرا اور کیا دیکھا تم نے؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات بہت سے مقامات پہ ہمیں کنویں ملتے تھے لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا تھا. اگر پانی نہیں ہوتا تھا, یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو وہ کنویں میں پانی بھر جاتا تھا. اور کئی مرتبہ پانی ہوتا تھا لیکن کھارا ہوتا تھا, اگر یہ لعاب دہن ڈالتے تھے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو, اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا. حضرت یہ جناب خدیجہ مرتبت کے معجزات ہیں جو جناب خدیجہ سن رہی ہیں. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کا وجود مقدس ایک ایسا محترم. کہا ان کی ایک پشت پہ, بعض لوگوں نے لکھا پشت اور بعض لکھا بازو پہ, جو ختم یعنی مہر نبوت جناب خدیجہ مرتبت کی مشہور ہے. تو کہا کہ بی بی ان کی پشت پہ ایک ایسی مہر ہے کہ اگر وہاں سے کپڑا ہٹ جائے تو اس سے ایک نور نکلتا جو آسمان سے جا ملتا. جو سب نے لکھا مورخین نے کہ ایک جناب خدیجہ مرتبت میں اپنے آخری خطبے میں کہا تھا نا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول خدا آپ نے مجھے ایک مرتبہ تازیانہ مارا تھا, واقعہ ذہنوں میں آ گیا ہوگا. تو جناب ختم مرتبہ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے تجھے تازیانہ مارا. کہا کہ نہیں آپ نے تازیانہ مارا تھا. کہا ٹھیک ہے اس کو تازیانہ دو اور تم مجھ پہ ایک تازیانہ برسا دو. کہا کہ یا رسول خدا جب میں نے آپ نے جب تازیانہ مارا تھا میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا تو آپ اپنے کرتے کو ہٹائی, جیسے کہ جناب ختم مرتبہ نے کرتا ہٹایا تو فوراً اس نے مہر نبوت کا بوسہ دیا, اس نے چوم لیا. کہا یا رسول خدا معاف کیجیے گا میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ آپ اجازت نہ دیتے کہ میں آپ کی پشت کے مہر نبوت کا بوسہ دے لوں, تو میں نے آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا میں صرف اس بار. حضرات توجہ ہے, وہ افراد جو کہتے ہیں کہ زیارت نہیں کرنی چاہیے یہ بدعت ہے. حضرت صحابہ بھی تو صحابہ تک زیارت کے قائل تھے, منکر نہیں تھے صحابہ زیارت کے. تو ایک صحابی کا یہ پیغمبر صاحب کہتے تھے بدعت, تو نے بوسہ دیا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, بھائی پیغمبر پہ واجب تھا یا نہیں تھا کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کرتے؟ فوراً کہتے بدعت شرک حرام, کوئی نعرہ نہیں لگایا پیغمبر نے. اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام راضی تھے, اور پیغمبر کا راضی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا راضی تھا. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہے جس نے پیغمبر کے مہر نبوت کا بوسہ دیا. جو پیغمبر سے چیز منسوب ہو اس کے بوسے دینے سے بدعت شرک حرام نہیں ہوتا, وہی ثواب ہے. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, یہ معجزات ہیں جناب ختمی مرتبت کے وجود مقدس کے. کہا کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی بعض اوقات یہ کچی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں, ریت پہ مٹی پہ چلتے ہیں, اور ان کے قدم مبارک کے نشان نہیں بنتے, قدم کے نشان نہیں بنتے. محسوس یہ ہوتا جیسے یہ اس پہ نہیں اس سے اوپر چل رہے ہیں. اور بعض اوقات چٹان پہ چلتے ہیں, راکس پہ چلتے ہیں, پتھروں پہ چلتے ہیں, نشان بناتے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جہاں چاہیں پیغمبر اپنے نقش چھوڑیں. اگر پتھر پہ پیغمبر کا حق ہے کہ چاہے تو نقش رہے چاہے تو نقش نہ رہے, جب پتھر پہ یہ عالم ہے جس کو پتھر پہ اختیار ہو دلوں پہ کیسے اختیار نہیں ہے؟ جس دل پہ چاہے نقش رہنے دیں, جس دل پہ چاہے نقش نہ رکھیں. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ان کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ پتھر بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں نا, سنگریزے ان کے ہاتھوں پہ تسبیح کرنے لگتے ہیں. پتھر جب ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کا پتھر تسبیح کرنے لگتا ہے. جس کے ہاتھوں میں اگر پتھر آئے تو تسبیح کرنے لگے, اور اگر کوئی آغوش میں پلا ہو, ان آغوش میں پلنے والوں کا مقام کیا ہے؟ بھائی اگر امام نہیں مانتے تو یہی مان لو کہ آغوش رسالت میں پلے, آغوش رسالت کے پلے ہیں نا. کہا کہ بی بی ان کے تو ہاتھ کے اوپر اگر سنگریزا بھی آ جاتا ہے تو وہ گواہی دینے لگتا ہے, تسبیح کرنے لگتا ہے. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے گزرتے ہیں نا تو ہم نے خود دیکھا کہ درخت ان کے سامنے جھکنے لگتے ہیں. مجھے تو بہت سے لوگوں نے لکھا تھا, عیسائیوں تک نے لکھا کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے ان کے سامنے درخت جھکنے لگتے تھے. یہاں تک کہ خود سے جناب فاطمہ بنت اسد کا بتایا ہوا معجزہ ہے, جناب امیر المومنین کی والدہ نے کہا کہ جناب ختم مرتبہ کو خرمے بہت پسند تھے, کھجور پسند تھے, تو میں بہترین خرمے جمع کر کے رکھ لیا کرتی تھی. اچھا مکے میں گرمی بے انتہا ہوتی تھی تو اکثر لوگوں کی عادت ہے عرب میں آج تک دوپہر میں لوگ آرام کے لیے سو جاتے ہیں, تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں یا سوئے نہ بھی تو آرام ضرور کرتے ہیں, گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کہا ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی تو اچانک آنکھ کھلی, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ محمد آ گئے ہوں, میں جا کے خرمے جمع کر لوں. کہا جیسی میں صحن میں باہر نکلی میں خرمے جمع کرنا چاہتی تھی, دیکھا کہ پیغمبر اسلام آ چکے ہیں. کہا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ درخت کو اشارہ کیا, کہا درخت نیچے آ جا. کہا کھجور کا درخت جھکا, پیغمبر نے خرمے توڑے, کا واپس چلا جا. جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں کہ ابھی لوگ رسالت کو نہیں مانتے تھے, میں اس وقت بھی معجزات کو دیکھا کرتے تھے. ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں, ہم جناب فاطمہ بنت اسد کے ماننے والے ہیں کہ جو خود سے کہہ رہی ہیں میں اس وقت جب ابھی لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ رسول ہے, میں اس وقت بھی معجزات دیکھا کرتی تھی پیغمبر کے. جناب ختم مرتبہ جس گھر کے اندر ہیں وہاں پہ کرامات, اس گھر کے اندر معجزات, ان کا وجود مقدس. کہا اور کیا دیکھا حضرات؟ معجزات بیان ہو رہے ہیں. کہا کہ اگر ان کی جہاں پہ جاتے ہیں نا, اگر اپنی انگلی سے اپنی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے ہیں, جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہے اگر پانی نہ ہو تو ان کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. حضرات کی جناب ختم مرتبہ کے جسم کے اندر ایسے معجزات ہیں, جسم میں ایسے معجزات ہیں. جس کا جسم ایسا ہو اس کی نبوت کیسی ہوگی, رسالت کیسی ہوگی؟ یہ جسم بھی ان کا ایک تنزیل ہے نا, حقیقت محمدی دنیا میں نہیں ہے. ہم نے حقیقت محمدی کو نہیں سمجھا ہے. حقیقت محمدی بہت بالا تر ہے, ہمارے فہم و ادراک سے بہت بالا تر ہے. حقیقت ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے. یہ جو 14 معصومین اس دنیا میں آئے ہیں یہ بھی ان کی تنزیل ہے. اتنے افضل اس دنیا کے اندر اتنے افضل ہوتے ہوئے یہ بھی حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہی ہے, یہ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں جا کے معلوم ہوگا کہ حقیقت محمدی کیا ہے. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم میں پیش کر پایا یا نہیں. بھی یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. 14 معصومین علیہ السلام کی رات بس بے انتہا جسم میں جس کے ایسے معجزات ہوں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے قرآن میں کئی مقامات پہ کہا کہ پروردگارہ عذاب نازل کر دے. جناب نوح کا جملہ ہے, جناب یونس کا جملہ ہے, اپنی امت پہ کہا کہ عذاب نازل کر دے. انہوں نے اتنی زحمتیں دی ہیں, ایمان نہیں لے کے آتے, پروردگار تجھے مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے فوراً کہا کہ ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے تھا کہ ان کی ہدایت دو, ان کو ہدایت کرو, عذاب کے لیے نہیں بھیجا. جناب نوح نے جب کہا نا پروردگار رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا, پروردگار کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ چھوڑ, یہ مانتے ہی نہیں ہیں تجھے. تو اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا, کہا کہ جناب جبرائیل نوح اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس پورے میدان کے اندر مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیں. بناتے چلے جا رہے, بناتے چلے جا, کئی دن گزر کے پورا میدان بھر گیا. پھر جناب جبرائیل آئے, ہاتھ میں ایک چھڑی دی, کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اب ان کو توڑنا شروع کر دیں. جناب نوح نے ہاتھ میں چھڑی لی اور توڑنا شروع کیا, سارے توڑ دے جاتے تھے. جب سارے کے سارے وہ ظرف ٹوٹ گئے تو جناب جبرائیل نے فوراً سوال کیا, نوح اللہ پوچھتا ہے دل پہ کیسی گزر رہی تھی جب توڑ رہے تھے؟ کہا کہ اگر اللہ نے توڑوانے ہی تھے تو بنوائے کیوں تھے؟ یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میں انہیں نہیں مار رہا, اپنے دل پہ مار رہا ہوں. اتنی مصیبتوں سے اس بڑھاپے کے اندر میں نے بیٹھ کے سارے ظرف بنائے, برتن بنائے, اللہ نے فوراً توڑوا دیے. کہا کہ اے نوح اللہ کہتا ہے جیسا تمہیں محسوس ہو رہا تھا نا کہ توڑتے ہوئے, اس سے زیادہ تکلیف اللہ کو ہوتی ہے عذاب بھیجتے ہوئے. تو انبیاء کہہ رہے ہیں عذاب بھیج دو, توجہ کیجئے گا جملے کی طرف. حضرت انبیاء کہہ رہے ہیں عذاب بھیج دو. طائف کے اندر جناب ختم مرتبہ سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے اتنے پتھر مارے پیغمبر اسلام کو کہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے. جناب ختم مرتبہ طائف میں مکے سے باہر, ایک چھوٹا سا شہر ہے, کہا جب وہاں پہ جناب جبرائیل کو اللہ نے بھیجا, کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے کہو کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہ عذاب نازل کر دوں. انبیاء کہہ رہے ہیں عذاب نازل کر دو, اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, کیوں؟ ارحم الراحمین ہیں. اب اللہ کی رحمت یہ کہہ رہی ہے میرے رحمت للعالمین پہ پتھر مارے جا رہے ہیں. کہا حبیب اگر آپ کہیں تو میں عذاب نازل کر دوں. کہا جبرائیل خدا سے کہہ دو نہیں, ان لوگوں کو میری معرفت نہیں ہے, ابھی عذاب میں جلدی نہ کرے, یہ رحمت للعالمین ہے. وقت نہیں میں پیش کر پایا یا نہیں, یہ رحمت للعالمین ہے. کہ نہیں پروردگارا یہ میری معرفت نہیں رکھتی, انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے. تو آئمہ علیہ السلام کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے بے انتہا زحمتیں دیکھی ہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کئی مقامات پہ پیغمبر اسلام سے متعلق خطبے دیے ہیں, اور جو زحمتیں پیغمبر نے اٹھائی ہیں, کہا کہ جب ہم شیب ابی طالب میں تھے تو جناب خدیجہ جناب ابو طالب, امیر المومنین نے خطبہ دیا, کہا کہ دونوں جناب ابو طالب سردار تھے اپنے قبیلے کے, جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھیں, انہوں نے برا وقت نہیں دیکھا تھا, غربت فقر و فاقہ اس طرح سے شیب ابی طالب میں جناب ختم مرتبت کی وجہ سے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو کہا کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ جو درختوں کے پتے تھے نا انہیں کو دھو کے کھا لیا کرتے تھے. کہا دونوں ضعیف العمر سے جناب خدیجہ جناب ابو طالب, امیر المومنین کا نہج البلاغہ خطبہ, کہا ان کے پیٹ کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی جناب ابو طالب کی کہ باقاعدہ ان کے پیٹ سے اندر نظر آتا تھا, اتنی باریک کھال ہو گئی تھی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے. کہا لیکن پھر بھی میں رسول خدا کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ساتھ دیا جناب ابو طالب جناب خدیجہ نے. کہا کہ سخت ترین مصائب آئے ہیں لیکن کہا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک کہ 2.5 سال بعد دونوں کا انتقال ہو گیا. جب دونوں کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں, یہ عام الحزن ہے, اب میں مکے میں نہیں رہوں گا, جو میرے دو محسن اور محافظ تھے اب وہ دونوں دنیا میں نہیں رہے. کہ یا علی تیاری کیجئے, اب ہم لوگ مدینہ چلے جائیں گے, آپ میری طرف سے سب کچھ تقسیم کر دیجئے گا, جو امانتیں میرے پاس رکھوائی تھیں لوگوں نے وہ آپ تقسیم کرائیے گا, میں جا رہا ہوں. اور پیغمبر اسلام ہجرت کر گئے, اور بہرحال اب سب کے ذہنوں میں ہے. حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, تو میں مصائب کی بنیاد بنا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں جناب ختم مرتبہ کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. مدینے پہنچے, پیغمبر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے کہ ما اوذی نبی کما اوذیت, کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. تو علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ آ یہ کیا مطلب ہے رسول خدا کا, جبکہ بہت سے انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مار دیا, زندہ جلا دیا, کتنی اذیتیں دیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. تو کہا دو طرح سے, ایک تو جو ان کی آل کو اذیت دی گئی ہے وہ آل کو نہیں ہے, وہ بھی پیغمبر کو اذیت ہے. کہا میرے بعد تم جانتا ہوں میں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا, میرے بھائی علی کے ساتھ کیا ہوگا, میرے دونوں نواسوں حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا, میں جانتا ہوں تم کتنی اذیتیں دو گے. اچھا دیکھیں, ایک مرتبہ ایک آدمی نہیں جانتا کہ بھئی یہ جو اطراف میں بیٹھے ہیں یا کچھ کریں گے, ایک مرتبہ جانتا ہے اپنے علم نبوت سے کہ یہ جو میری بزم میں بیٹھنے والے ہیں, بزم رسالت میں بیٹھنے والے ہیں, یہی میری بیٹی کے دروازے کے اوپر آگ لے کے آ جائیں گے. اب جب پیغمبر اسلام کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مصائب گزرتے ہوں گے تو رونا نہیں آتا ہوگا, اذیت نہیں ہوتی ہوگی. تو پیغمبر اسلام کو جو منافقین کی طرف سے اذیت پہنچ رہی تھی, اور خصوصاً ان کے جملوں کی وجہ سے, علامہ تبارک کہتے ہیں سب سے زیادہ اذیت پیغمبر اسلام کو ان منافقین کے جملوں کی وجہ سے پہنچتی تھی, اور وہ جو اطراف میں لوگ تھے بعض اوقات ان کا جو سوچتے تھے, جب تک جرم کوئی نہ کر دے تب تک اس کو سزا نہیں ہے اسلام میں, قبل از وقت نہیں. ہمارے لیے ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہمارے ساتھ کیا کچھ کرے گا, لیکن پیغمبر اور آئمہ علیہ السلام جانتے تھے کہ جو ہمارے اطراف میں ہیں یہ ہمارے بات کیا کچھ کرنے والے ہیں, کس کو کیا اذیت دیں گے. حضرات میں نے تمام کر دیا, ذرا غور کیجئے گا. پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں, آخری دن ہیں. پیغمبر اسلام کو مکے سے واپسی پہ زہر دے دیا گیا, اور ہمارے آئمہ علیہ السلام نے یہی لکھا ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کس نے زہر دیا کیا, لیکن پیغمبر اسلام کو زہر دے دیا گیا. اب وہ زہر اثر کر رہا ہے حجۃ الوداع سے. حضرات حج سے واپسی پہ ذوالحج میں زہر دیا گیا ہے, 28 سفر کو پیغمبر کا وصال ہے, شہادت ہے. اب سوچئے کہ کتنی سخت اذیت رہی ہوگی. وہ زہر مسلسل اثر کرتا رہا, پیغمبر اسلام اذیت میں تھے. واپس آئے تو فوراً آپ نے, کیونکہ غدیر پہ اعلان کر دیا تھا, فوراً ماحول بنانا شروع کیا, کہا کہ یا علی میں اپنی زندگی میں آپ کا حق غصب نہیں ہونے دوں گا. تو آپ نے فوراً مختلف تاکیدات شروع کی, کچھ لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ مدینے سے باہر, جن سے متعلق جانتے تھے کہ یہ پیغمبر کے بعد کیا کچھ کریں گے. کہا کہ تم لوگ, کہا کہ نہیں ہم لوگ نہیں اسامہ کے ساتھ نہیں جائیں گے. بہرحال ایک پورا کا پورا بغاوت کا ماحول بننے لگا. سب لوگ گھر کے اندر سے جاسوسیاں لے رہے تھے, کچھ لوگ باہر جاسوسی کر دیا کرتے تھے, گھر کے اندر سے باہر کی خبریں پہنچ اندر کی خبریں باہر پہنچا دیا کرتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, ایسا ہے, گھر کے اندر پیغمبر نے وصیت کر رہے ہیں کہ میرے آخری لحظات ہیں, اور آخری لحظات کے اندر کیا ہوگا. پیغمبر السلام نے فوراً جناب امیر کو بلایا, کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بعد, ابھی میں ابھی زندہ ہوں, لیکن آپ نماز پڑھانا شروع کر دیں. تو بعض کا حضرت امیر جایا کرتے تھے, بعض کا دوسرے افراد پہلے جان بوجھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام جب یہ دیکھتے تھے بہت اذیت ہوتی تھی. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ واپس کیوں آ گئے, نماز کا وقت ہے. کہا یا رسول خدا کوئی اور میں حراب میں کھڑا ہو گیا. کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آل کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہونے دوں گا, یا علی میں آپ کا حق غصب نہیں ہونے دوں گا, میرے ساتھ چلیں. یہاں تک کہ بعض افراد کو محراب سے خود ہٹایا, کہ ہٹ جا میری زندگی میں, علی بن ابی طالب کا حق غصب مت کر, ہٹا دیا. کئی مرتبہ کیا کچھ کیا, مسلسل توجہ دلواتے رہے لیکن پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ میرے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے. بات واضح ہو رہی لوگوں کے لیے؟ میں یہ پوری تمہید آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر مصائب واضح ہو سکے جناب ختم مرتبہ کے کتنے مصائب ہیں پیغمبر کے خود اپنے خود ختم مرتبہ کے کتنے مصائب ہیں. اگر حضرات تھوڑے سے غور کریں گے, ختم مرتبہ نے آخری وقت کے اندر خود اپنی بیٹی کو بلایا اور ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دے کے پیار کرنا شروع کیا. ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے, لیکن اگر باپ خاتم النبیین ہوں, بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہوں, تو حضرات پھر مقام کچھ مختلف ہوتا ہے. جناب ختم مرتبہ کو جب پتھر مارے تھے نا لوگوں نے, پورے جسم لہو لہان تھا, جب ختم مرتبہ واپس گھر آئے تو جیسے ہی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے نا, تو پیغمبر اسلام بار بار کچھ سوچ رہے ہیں گھر میں جانے سے پہلے کہ میں اپنی بیٹی کے سامنے کیا کہوں گا کہ مجھے کیا ہوا ہے, میری بیٹی 6-7 برس کی کیا سوچے گی جس کی ماں بھی نہیں ہے, کہ بابا کی ساری دنیا دشمن ہو گئی ہے. بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا باپ کے مصائب برداشت کرنا. اور اگر خاتون جنت جیسی بیٹی ہو, حضرات جناب خاتون جنت سے میں کہوں گا, بی بی آج آپ اپنے بابا کو دیکھا ہے, اتنے لوگوں نے پتھر مارے ہیں, آپ کی پوتی جناب سکینہ نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں, باپ لہو لہان واپس آیا خیمے میں. تو حضرات جناب خاتون جنت کے پاس جیسے جناب ختم مرتبہ گھر میں آئے نا واپس, 6 برس کی ہیں جناب خاتون جنت, آئے جناب ختم مرتبہ, جیسے گھر میں وارد ہوئے نا فوراً بیٹی کو دیکھا, پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو, میں کیا بتاؤں بیٹی کو کس کس نے مجھے کتنے پتھر مارے ہیں. جناب خاتون جنت نے ایک مرتبہ بابا کو دیکھا, دیکھنا شروع کیا, کہا بابا لگتا ہے آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں, آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دیتی ہوں. فوراً بی بی پانی لینے گئیں. بی بی جانتی ہیں کہ میں اگر اس وقت رونے لگی, میں نے اپنا دل چھوٹا کیا, اگر میں نے پیغمبر اپنے بابا کے سامنے رونا شروع کیا, پھر میرے بابا کی ہمت ٹوٹ جائے گی کہ میری بیٹی کے سامنے اتنے میرے مصائب ہیں. فوراً بی بی گئیں پانی لے کے آئیں, کہا بابا آئیے ہاتھ منہ دھو لیجیے. بی بی نے پانی ڈالنا شروع کیا, پیغمبر اسلام نے چہرے پہ پانی ڈالا. جب ایک مرتبہ گرد و غبار اترنے لگا نا, تو ایک مرتبہ بی بی کو دیکھا, پریشانی کو دیکھنا شروع کیا, اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ فاطمہ انچی امو ابھی, ہاں فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں, آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. بیٹی یہ جو آپ کی روش میرے ساتھ نہیں, تو بیٹیوں والی نہیں, یہ ماؤں والی روش ہے. ایسی تو مائیں اپنے اولاد کے ساتھ پیش آیا کرتی ہیں, اس طرح سے آپ میرا ہاتھ منہ دھلا رہی ہیں. کہ بابا جان کوئی بات نہیں, اگر دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے, بابا گھر لوگ آپ کو پتھر مارنے لگے ہیں, بابا گھر کے اندر میں آپ کا حوصلہ بنوں گی. تو پیغمبر نے ایک مرتبہ جملہ کہا, کہا میں جب بھی اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں, مجھ میں دوبارہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے تبلیغ رسالت الہیہ کا. میں کہوں گا یا رسول خدا بیٹی کو دیکھ کے, یہ بیٹی تو باہر نہیں جا سکتی, آپ کے لیے جنگ نہیں کر سکتی. کہا نہیں, تجھے کیا معلوم, جب بھی اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں نا, مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے. کوئی حسن حسین کھڑا ہو کے کہتا ہے نانا پہنچا جائیے, ہم بچانے کے لیے آ رہے ہیں. نانا میں زہر مجھے دے دیا جائے گا, میں پھر بھی آپ کے دین کو بچاؤں گا. کوئی حسین کہے گا نانا میرے پہ خنجر چلے گا, پھر بھی آپ کا دین بچاؤں گا. کہا میرے مجھے اپنی بیٹی کی پیشانی کے اندر وہ انوار نظر آتے ہیں کہ 11 معصوم امام کہتے ہیں نانا پہنچانا آپ کا کام ہے, بچانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ختم مرتبہ کہتے تھے کہ نہیں, مجھے ہمت ہو جاتی ہے جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں. زہرا آپ میری ہمت ہیں, آپ میری پشت بن جاتی ہیں, آپ میری کمر کا سہارا بنتی ہیں, میرے بازوؤں کا سہارا, میری آنکھوں کا نور, میرے کلیجے کی ٹھنڈک. بس بھئی جناب ختم مرتبہ بار بار بیٹی کو تاکید کرتے ہیں, یہ میری بیٹی, یہ میری بیٹی نہیں, یہ میری ماں ہے. حضرت جملے کو سنیے گا, پیغمبر نے ہجرت کی, ایک مرتبہ مکے سے مدینہ چلے گئے. اب آخری لحظات ہیں, زہر دے دیا جا چکا ہے, پیغمبر کے آخری دن ہیں, بار بار اپنے نواسوں کو بلاتے ہیں. بی بی بھی جانتی ہیں کہ پیغمبر کو زہر دے دیا گیا ہے. تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں, دونوں امام حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے, دونوں نانا کے سینے سے لپٹ گئے. تو بی بی نے فوراً آواز دی, کہے میرے شہزادو نانا کے سینے میں تکلیف ہے, آپ دونوں پیچھے ہٹ جائیے. ایک مرتبہ پیغمبر نے آوازیں کر, نہیں میری بیٹی سیدہ, ان دونوں کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کہ بیٹی آپ کی محبت بہت اچھی ہے, لیکن مجھے ان دونوں کا سہارا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ان کا مجھے سینے سے لگنا, اپنے سینے سے جڑنا مجھے ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے. میرے دونوں شہزادوں کو بلا دو, میری بیٹی میرے دونوں نواسوں کو بلا دیجئے. کہ میرے شہزادوں جاؤ اپنے نانا کے گلے لگ جاؤ. دونوں شہزادے آئے پیغمبر السلام کے گلے لگ رہے ہیں. دونوں جانتے ہیں پیغمبر کا کیا عالم ہے, 6 برس کے 7 برس کے 2 بچے ہیں, 7 اور 8 برس کے دونوں بچے ہیں, بار بار نانا کے سینے سے لگتے ہیں. پیغمبر بھی دونوں کو گلے سے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں 8 برس کی اور 7 برس کے بچے کو. پھر ایک مرتبہ پیار کرتے کرتے پیغمبر رونے لگتے ہیں, جیسی آنکھوں میں آنسو آئے نا, کہ نانا کیا بات ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہ تمہارے مصائب رلا رہے ہیں. کہ میرے پاس تو علی بھی موجود ہے, میری بیٹی زہرا بھی ہے, حسن و حسین بھی ہیں. کہ میرے پاس تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. حسن مشتبہ تمہارے پاس بھی حسین ہوگا, عباس ہوں گے, لیکن حسین کا جب آخری وقت ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا. اجرکم اللہ، بس بھی آخری آخری جملے سن لیجیے، میں نے زحمت کو تمام کیا آپ کی، بس بھی ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ کے آخری لحظات ہیں، جناب پیغمبر اسلام بار بار جناب سیدہ کے گھر میں تھے نا، تو بار بار دروازے کو دیکھتے تھے، نہ جانے کچھ سوچ کے رونے لگتے تھے، میرا دل کہتا ہے پیغمبر کو جلتا ہوا دروازہ نظر آتا ہوگا، بار بار کہتے ہوں گے نہ جانے میری بیٹی کو کتنی اذیتیں دی جائیں گی، او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا، او میرے صحابہ میری بیٹی کو نہ رلانا، اس بیٹی نے بڑے، اس کی ماں نے بڑے احسانات کیے ہیں، اجرکم اللہ، بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، ایک ایسا وقت آیا دروازے پہ دستک ہونے لگی، جناب سیدہ کبھی دیکھا نہیں کرتی تھی کون دروازے پہ، سر پہ برقع لیا دروازے پہ کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی لباس سے محسوس ہوتا عرب ہے، کہ کیا بات ہے، کیا مجھے رسول خدا سے ملنا، کہا نہیں میرے بابا اس وقت اذیت میں، واپس چلے جاؤ، اس وقت کوئی نہیں مل سکتا، دوسری مرتبہ دوبارہ آیا، کہا بی بی مجھے پیغمبر اسلام سے ملنا ہے، کہا نہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے، تیسری مرتبہ واپس کر دیا، اب پیغمبر اسلام نے بلایا، کہا بیٹی کیا بات ہے، کہا بابا کوئی عرب ہے بار بار دروازے پہ آتا، میں واپس کر دیتی ہوں پھر آ جاتا ہے، کہا بیٹی آپ نے دیکھا، کہا نہیں بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی ہوں، کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، یہ آپ کا احترام ہے، یہ آپ کی تعظیم میں دستک دیتا پھر واپس چلا جاتا ہے، جب آپ منع کر دیتی ہیں چلا جاتا نہیں آتا، یہ آپ کی تعظیم میں اندر نہیں آ رہا، یہ کسی نبی سے اجازت نہیں مانگتا، اے سیدہ یہ آپ کا مقام ہے کہ یہ بار بار چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ جناب خاتون نے جنت کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا بابا میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ آپ کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا اب کب آپ سے ملوں گی، کہا بیٹی سب سے پہلے آپ ملیے گا، میرے پاس سب سے پہلے آپ آئیں گی، بیوی اس بات پہ غم نہیں مناتی، خوش ہوئی، کہ پروردگارا تیرا شکر میں اپنے بابا کے پاس جلدی چلی جاؤں گی، آپ نے کبھی دیکھا کوئی 18 برس کے سن میں کہے اچھا میں جلدی مر جاؤں، 18 سال میں تو سبھی کہتے ہیں میں جینا چاہتا ہوں، میں جینا چاہتی ہوں، سبھی یہ کہتے ہیں، لیکن نہ جانے جناب سیدہ جانتی ہیں مجھے کتنی اذیتیں دی جائیں گی، کہا بابا مجھے تو خوشی ہے میں آپ سے جلدی آ ملوں گی، پیغمبر نے بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیا، ایک مرتبہ کہا علی یہ میری امانت ہے زہرا آپ کے پاس، یا علی یہ میری امانت ہے، شاید اسی لیے جب جناب حضرت امیر نے جناب سیدہ کا جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا تھا نا، تو قبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول خدا اپنی امانت واپس لے لے، پیغمبر کے دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دے، حضرکم اللہ، بس بھئی آپ مصاب ہو گئے، آنکھوں میں جب آنسو آ جائیں مصائب ہو جاتا ہے، بس بھئی بھی تابوت برآمد ہونے والا ہے، آج کس کو پرسہ دینا ہے، جناب خاتون جنت کو، بی بی سیدہ کو پرسہ دینا، بی بی آج آپ یتیم ہو رہی ہیں، آج خاتون جنت یتیم ہو رہی ہیں، انہیں کیا کہیں گے، بی بی آپ کی ایک پوتی بھی یتیم ہوئی تھی، بی بی جب آپ یتیم ہوئی ہیں نا تو کبھی کسی نے آپ کے تماچے تو نہیں نہ لگائے، بی بی آپ کی پوتی کو بڑے تماچے لگے، بی بی آپ کی پوتی کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی تھی، بی بی آپ کی پوتی کے بالوں کو کسی نے پکڑ کے، میں نہیں پیش کرتا، آج آئے کہیں بی بی آج آپ یتیم ہو رہی ہیں، بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، روایت کے جملے سنیے گا، ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ نے کہا جیسے تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لو کہ میری روح چلی گئی ہے، اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی ہے، جناب امیر المومنین موجود ہیں، ایک مرتبہ تعظیمن کھڑے ہوئے کہا زہرا اب آپ کے بابا نہیں ہیں، ایک بیٹی اپنے سر کو پیٹنے لگی کہا بابا آپ نے یتیم کر دیا، بابا آپ چلے گئے، بیٹی نے بڑا بہت زیادہ غم منایا، امیر المومنین نے خود ہی غسل و کفن دیا، تعظیمن پیغمبر اسلام کا جنازہ اٹھایا، کہا پیغمبر اسلام کا جنازہ کوئی بھی نہیں، چند افراد موجود تھے، جناب خاتون جنت نے بڑا غم منایا، کہا اتنے لوگوں کو میرے بابا نے مسلمان کیا، بس اتنے سے لوگ میرے بابا کے جنازے میں، اس بات کا بی بی نے بڑا غم کیا، کہ میرے بابا کے جنازے میں زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے، بس میں گھر میں جنازہ ہوا، گھر میں تدفین ہوئی، ایک جملے کو پیش کر کے ختم کر رہا ہوں، تابوت برآمد کرا دوں گا، حضرت جناب سیدہ سے ایک مرتبہ کوئی کہے کہ بی بی آپ کے بابا کے جنازے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ آ گئے تھے، ذرا اپنے بیٹوں کے جنازے دیکھیے، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر ہے، دوسرے بیٹے کے جنازے میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بی بی آپ کے بابا کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، امیر المومنین امام حسن حسین نے بڑی تعظیم سے، جناب عبداللہ ابن عباس نے بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا، جب تدفین ہوئی نا تو جناب امیر نے کہا کہ قبر کو بند کر کے جناب سیدہ کو پیچھے کر دو، دیکھنے نہ پائیں، باپ کو جب دفنا جائے بیٹیوں کو نہ دکھانا، اے مسلمانوں سن لو، بیٹیوں کے سامنے باپ کو نہیں دفنایا جاتا، بیٹیوں کے سامنے باپ کو ذبح نہیں کیا جاتا،
بیٹیوں کے سامنے باپ کے لاشے پہ گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا,
حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا,
حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا, ماتم سرا بنا ہے مدینہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا. بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں, بے حال ہے رسول کی دختر حسینیوں, دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا, دو فاطمہ یتیم کو پرسا رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا. جاتے ہو چھوڑ کر ہمیں اے نانا جا کہاں, جاتے ہو چھوڑ کر ہمیں اے نانا جا کہاں, کہتا ہے رو کے چھوٹا نواسا رسول کا, کہتا ہے رو کے چھوٹا نواسا رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا. سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار, سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار, سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار, سر کو جھکائے روتی ہے بابا کی سوگوار. زہرا کی موت ہو گئی مرنا رسول کا, زہرا کی موت ہو گئی مرنا رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا, حیدر اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا. رونا وہ سیدہ کا وہ کہنا حسین کا, رونا سیدہ کا وہ کہنا حسین کا, رونا وہ سیدہ کا وہ کہنا حسین کا, ماں پتا بتائیے نانا رسول کا, ماں پتا بتائیے نانا رسول کا, ہے وا محمد کی صدا ہر طرف بلند, ہے وا محمد کی صدا ہر طرف بلند, ہے وا محمد کی صدا ہر طرف بلند, ہے وا محمد کی صدا ہر طرف بلند. روتا ہے جو ہے قلب سے شہدا رسول کا, روتا ہے جو ہے شہدا رسول کا, روتا ہے جو ہے قلب سے شہدا رسول کا, روتا ہے جو ہے قلب سے شہدا رسول کا, حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو, حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو, حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو, حیدر لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو. سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا, سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا, سر پیٹتا ہے قبر
قبر پہ کنبہ رسول کا اثر پیتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا ہے در اٹھا رہے ہیں جنازہ 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 رسول کا ہے در لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو ہے در لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو ہے در لٹا رہے ہیں لحد میں رسول کو ہے در لٹا رہے لحد میں رسول کو سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا ہے در اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا ہے در اٹھا رہے ہیں جنازہ رسول کا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا اماں ہمارے رنج و مصائب ہے دردناک اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا اماں ہمارے خون کو سمجھے ہے سب روا کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام اماں ہمارے مرد تہے تے ہو گئے اماں نہا کے خون میں بیچارے سو گئے کہتی حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو اماں پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹھ کر اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر اماں کہاں سے اکبر مہروں کو لاؤں میں اماں کہاں سے اصغر ناداں کو پاؤں میں کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو زینب سے کربلا کا ذرا زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا اماں حسین کربلا ہی میں رہ گئے اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے अम्मा हुसैन मर गए बे यार बे वतन, अम्मा हुसैन को न मयसर हुआ कफन। कहती है हुसैन कि अम्मा उठो उठो, जैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, जैनब से करबला अम्मा हमारी चादर भी छिन गई तमाम, अम्मा हमारे हाल पे हंसते थे अहल शाम, अम्मा वो शाम गुर्बत शबीरा, अम्मा वो रात काली वो सुनसान खतलगा। कहती है हुसैन कि अम्मा उठो उठो, जैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, जैनब से करबला का जरा माजरा सुनो। अम्मा वो बीबियों का तड़पना वो शोर शैन, अम्मा रहेगी याद वो आहो बुका वो बैन, अम्मा रबाब रोती है असगर को सुबह शाम, अकबर को याद करती है लैला तशनकाम। कहती है अम्मा उठो उठो, जैनब से करबला का जरा माजरा।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन
या हुसैन
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है, 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 दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है,
दुनिया के बनाने वाले
ये राज क्या है, ये राज क्या है,
दुनिया के बनाने वाले
बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले ये राज क्या है, दुनिया के बनाने वाले ये राज क्या है,
दुनिया के बनाने वाले
ये राज क्या है, बेसहारा है तेरा, बेसहारा है तेरा दीन बचाने वाले ये राज क्या है,
दुनिया के बनाने वाले
ये राज क्या है, हाँ वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, हाँ वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, तुझ पे जिया का जो, तुझ
مجھ پہ ضیا کا جو الزام لگانے والے, یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے یہ راز کیا ہے یہ راز کیا ہے ہاں وہ دربار مگر لوگ وہی تھے نانا, تجھ پہ ضیا کا جو الزام لگانے والے, یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے کوفہ اور شام کا دستور میرا دیکھا, کوفہ اور شام کا دستور میرا دیکھا, قتل کرتے ہیں وہ مہمان بلانے والے, یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے کوفہ اور شام کا دستور میرا دیکھا, کوفہ اور شام کا دستور میرا دیکھا, قتل کرتے ہیں وہ مہمان بلانے والے, یہ راز کیا ہے کیا ہے
دنیا,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے, کون ہے شام کے بازار میں آنے والے, یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے, کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے, کون ہے شام کے بازار میں آنے والے, یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے,
راز کیا ہے یہ راز کیا ہے ڈر کے ظالم کے تماچو سے سکینہ نے کہا ڈر کے ظالم کے تماچو سے سکینہ نے کہا اب تو آ جاؤ ہمیں اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے
یہ راز کیا ہے ڈر کے ظالم کے تماچو سے سکینہ نے کہا ڈر کے ظالم کے تماچو سے سکینہ نے کہا اب تو آ جاؤ ہمیں اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے
کیا ہے دنیا کے بنانے والے
یہ راز کیا ہے
دنیا کے بنانے والے
بے سہارا ہے تیرا بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے